الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی آیت 118 ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بدعتا من دونکم لا یعبدونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي في صدورهم اكبر قد بينا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. اے ایمان والو, تم اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار قسم کا دوست نہ بناؤ. یہ جو مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا خرابی ہی چاہتے ہیں, تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ تم پر وہ چیزیں آتی رہیں جو تکلیف کا باعث ہوں. اگر تم دیکھنا چاہو تو ان کے منہوں سے غصہ جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے, اور جو کچھ ان کے سینوں میں انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے, اور ہم نے تم پر اپنی باتیں بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھنے والے ہو. یہ جو مقام ہے وہ کافی سخت مقام ہے. آپ لوگوں کو اسی سورہ کی آیت نمبر 28 یاد ہوگی, اس میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی تھی کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے مقابلے میں یا مسلمانوں کو چھوڑ کر. جس نے ایسا کیا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ حکم اسی سختی سے آیا تھا, اور یہاں پر اب اسی طرح سے دوبارہ آ گیا. لیکن یہاں لفظ جو ہے وہ وہاں اولیاء آیا تھا کہ دوست نہ بنائیں, اور یہاں بتانت آ گیا. بتانت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اصل بتانت اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے نیچے پہن ہوتے ہیں, اس کو پھر ہم نے جو اوپر والے کپڑے ہوتے ہیں اس کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ جو اندر والے کپڑے ہیں وہ ہماری حقیقت کو چھپا رہے ہوتے ہیں, ہمارے رازوں سے واقف ہوتے ہیں. تو اس سے پھر یہ قریبی دوست, اپنے حاشیہ بردار, وہ لوگ جو ساتھ ہی رہتے ہیں, اندر باہر کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں. تو من دونے کو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تم کسی کو بتا نہ دو. یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ساری قیامت تک کے لیے حکم ہے. وہ کچھ کرائم ہیں جس سے میں واضح کروں گا کہ نہیں, قیامت تک کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں مطلب میں ایسے اللہ تعالیٰ کا کمال یہی ہے قرآن مجید میں کہ اس ماحول کے کچھ ہی رہتے ہیں. تو جو لنگوسٹک وغیرہ سے زبان سے مس رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک کلام کے اندر. تو جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے قرآن مجید اس کو بھی بیچ میں لے آتا ہے,
لیکن اس طریقے سے نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کے وہ کچھ کلام کی روانی کو خراب کر دیں یا اس کے مضمون کو خراب کر دیں. تو یہاں پر اب یہ اچھی مثال ہے اس کی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو بھی بیچ میں پرو دیا ہے. تو فرمایا کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کے علاوہ یا مسلمانوں کے سوا ان کسی کو بھی قریبی دوست نہ بناؤ, رازداری والا دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کہ یہ تم سے تمہاری خرابی ہی چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آتی رہیں, مشکلیں آتے رہیں. اب جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیے, وقت بدت البغضاء من افواہ, کہ جو غصہ ہے وہ ان کے منہوں سے پھوٹا پڑ رہا ہے. یہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ رہے ہیں, جملے ان کے دیکھو کس طرح کے نکل رہے ہیں. تو ان کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ وما تخفیف صدورہم اکبر، ان کے سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے اپنے اندر وہ اس سے ہی بڑھ کر ہے۔ تو یہ اب جو دو باتیں کہی گئی ہیں یہ ہر جگہ پہ ہر کرسچن کے لیے، ہر یہودی کے لیے پوری نہیں اترتی، یہ اس خاص ماحول میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے منہوں سے جب باتیں نکل رہی ہیں تو خیر اس وقت جو اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اس میں بھی بدت البغضاء من افواہہم صاف نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اس خاص ماحول میں اتر رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو تو ہم نے اپنی بات بیان کر دی ہے۔ تو یہ نشانیاں ان کی بتا دی ہیں، نشانیاں کیا بتا دی ہیں کہ یہ منہوں سے ان کے غضب پھوٹتا رہتا ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے لیے نقصان چاہیں گے اور تمہارے لیے مشکلات کا باعث بنتے رہیں گے۔ اب اگر سیرت النبی کے اس حصے کو جو مدینہ میں جا کر ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی مصیبتیں لاتے رہتے ہیں، تو صحابہ کے لیے ایک نشانی بن گئی تھی۔ اور جو ان کے سینوں میں وہ جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ منہوں سے جو غصہ ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ سیاست کی وجہ سے کبھی کم کرتے ہیں، کبھی دنیا فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈر خوف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کم، لیکن اندر یہ بھڑک رہے ہیں دشمنی کے ساتھ، ان کی دشمنیاں جو اندر ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہیں۔ تب مسلمانوں کو یہ سمجھایا ان کن تم تاکلون کہ تم اگر عقل سے کام لو، اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے کہ ان کن تم تاکلون، کچھ لوگ جو تھے وہ آج بھی اگر ہم کسی جگہ کوئی بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں تو وہ کچھ جذبات لے آتے ہیں بیچ میں، کچھ دنیاوی فائدے لے آتے ہیں، جی وہ ہمارے جیسے انسان ہیں کیا ان کو چھوڑ دیں، جی وہ میری بیٹی کے رشتہ دار ہیں، جی وہ فلاں ہیں، جی وہ فلاں ہیں، اس طرح کی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں بیچ میں آتی ہیں کہ بڑا فائدہ ہوگا، جی تجارت بند ہو جائے گی، مدینہ کے یہود سے اگر ہم نے دوستی نہ کی تو بھوکے مر جائیں گے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ سارے لوگ عقل مندی سے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں جو فراموش ہو جاتے ہیں ان سے، تو جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ اگر تم ذرا سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے لیے نقصان کا زیادہ باعث ہیں، تمہارے لیے مصیبتوں کو لانے والے ہیں اور غصہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، منہوں سے بھی کچھ ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے تم عقل سے کام لو، وہ والی عقل جو تم عمومی طور پر چلاتے ہو وہ یہاں نہیں چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا آغاز لا یعلونکم خبالہ سے شروع کیا اور ما تخفی صدورہم اکبر یہاں پر بات کو مکمل کیا تاکہ پوری بات واضح ہو جائے کہ بعض موقعوں پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بڑے نقصانات کو دیکھنا چاہیے، بڑے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کیا ایسا کر رہے تھے؟ صحابہ ایسا نہیں کر رہے تھے، لیکن صحابہ کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو منافقین کا روپ دھارے ہوئے تھے یا کچھ ایسی باتیں چاہتے تھے کہ دونوں طرف معاملات صلح کی صفائی کریں اور ایک طرح کا فائدہ دونوں قوموں سے اٹھایا جاتا رہے، اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے جو حقیقت میں ایمان والے تھے، مخلص تھے، لیکن ذرا کمزور تھے، بعض کا دنیاوی فائدے ان کو روک لیتے تھے کبھی کچھ، تو اس لیے پھر وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے، اور یہ نیک لوگ ہوتے تھے، ایسا نہیں، منافق بھی تھے اور کچھ کمزور دل والے، کمزور ایمان والے لیکن مخلص مسلمان تھے، تو بعض اوقات ان فائدوں کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن جو صحابہ کی اصل جماعت ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں انتم اولائی تو ہبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ تم ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اب وہ جو جن پہلوؤں کا میں نے بیان کیا، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے، کوئی کاروبار سانجھا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے یہاں بھی موجود تھیں، تو فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، محبت کرنے کا مطلب ہے کہ تم ان کے خیر خواہ ہو، تم ان کے لیے سوچ رہے ہو کہ وہ دوستی رہے، تعلق رہے تو کوئی یہ ہو جائے گا، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ ہم اگر کسی قوم کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ یہ مخلصانہ اقدام ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے وہ بھی بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, تو کیوں نہ ان کے ساتھ بنا کے رکھی جائے. اس سے فائدہ ہوگا, وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کئی پہلو ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر نمایاں ہو جاتی ہیں, ان کے لحاظ سے پھر اپنے آپ کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, اب یہ ایک ایمان کے پہلو سے, پہلے جتنی باتیں تھیں وہ نقصان, تمہارے لیے غصہ, تمہیں مشکل میں ڈالنے کا معاملہ, یہ ساری چیزیں زیر بحث تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, اور محبت کر بھی کیسے سکتے ہیں, وہ صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے جو اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ صحابہ جو تھے وہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری کتابوں کو مان رہے تھے, اور جو اہل کتاب تھے وہ کچھ تورات تک محدود تھے اور کچھ انجیل تک, آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس کتاب کو قرآن مجید کو مان نہیں رہے تھے. تو اب اس کے بعد جو باہم محبت ہوتی ہے یہ انسانی فطرت میں, فطرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی عقیدے کو اپنائے تو وہ محبت کرے. اب میں یہ صرف مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہ لوگ جو سائنس کو پسند کرتے ہیں وہ مولویوں کو پسند نہیں کرتے, جو مولوی ہیں وہ سائنسدانوں کو پسند نہیں کرتے, یہ رہے گا, فطری بات ہے کہ یہ ہمارے فکر کے مطابق ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. تو اگرچہ دائی کو جو دین کا معلم ہوتا ہے اس کو تو برابری کا سلوک رکھنا چاہیے, لیکن یہ انسانوں کے اندر کی ایک نفسیاتی سی خوبی ہے کہہ لیجیے یا عادت ہے کہ وہ بہرحال اپنے ہم فکروں کے ساتھ, اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ, اپنے مکتب فکر کے ساتھ ایک محبت پیدا کر لیتے ہیں. اس کو حدود سے تجاوز کر کے غیر عادل عادلانہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے محبت کریں, وہ تو تمہاری کتاب کو نہیں مانتے ہیں, کفر سمجھتے ہیں اس کو. تو اب اس لیے تم یہ نہ خیال کرو. اب لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ نہیں وہ تو آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, وَإِذَا خَلَوْا, اور جب تمہارے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تو غصے سے اپنی انگلیاں منہ میں چباتے ہیں. یہ محاورہ ہے عربوں کا, بعض اوقات ہم ایکشن بھی کر لیتے ہیں اس طرح کیسے کر کے, تو وہ اس کے لیے محاورہ ہے یہ کہ ان کا بس نہیں چلتا ورنہ یہ کچا چبا جائیں, اتنے غصے میں ہیں, لیکن تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ اب جو اہل کتاب کے اندر قرآن مجید کے اترنے کے بعد باتوں کو سمجھنے کے بعد نرمی آنی چاہیے تھی, جو مان قائل ہونا چاہیے تھا, اس کی بجائے یہ انکار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور صرف انکار کی طرف نہیں بڑھ رہے بلکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور قرآن سے ان کی دشمنی بھی بڑھ رہی ہے, غصہ بڑھ رہا ہے. یہ جو غصے کا بڑھنا ہے اور یہ دوری ہونی, یہ کفر کا جرم ہے. کفر کے جرم جو ہے وہ اس میں وہ پکے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سورہ البقرہ کے آغاز میں ایک گفتگو ہوئی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے اندر سے تین گروہ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے, وہ پہلے رکوع میں بیان ہو گیا تھا, پہلے پانچ آیتوں میں. دوسرا گروہ اگلی دو آیتوں میں زیر بحث آ گیا تھا کہ یہ پکے کافر ہیں, ایمان نہیں لائیں گے, خواب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو کہتا تھا یہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ایمان کو مان لیں, لیکن ساتھ ہی کہتے تھے ہم ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے, جیسے صحابہ لے آئے ایمان اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو گروہ ہے اس کے اندر مصالحت کا جذبہ نظر آ رہا تھا اور کچھ توقع بھی تھی کہ شاید یہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہ گفتگو چلتے چلتے یہاں پہنچی ہے. کافر جو کافر تھے وہ پہلے دن سے کافر ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی. اسی تیسرے گروپ میں سے کچھ لوگ منافقانہ شکل میں آ گئے تھے, کچھ لوگ فسادی کی شکل میں آ گئے تھے, اور یہاں مجلسوں میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوں جیسے وہاں کہا تھا. اللہ نے کہا کہ بما ہم بمومنین یہ ایمان والے نہیں ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو قوم تھی, یہ جو طبقہ تھا ایک, یہ معافی چاہتا ہوں آج کل کے لفظ بول رہا ہوں, یہ کچھ دانشوری سی دکھا رہے تھے. یہ دانشوری جو ہوتی ہے یہ بعض اوقات بس سطحی طور پر چیزوں کو دیکھ کر, ایک اچھے دانشور بھی ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, سطحی طور پر چیزوں کو دیکھ کر بس کوئی صلح کرانے کی کوشش, کوئی ادھر ادھر کر لیا, کوئی آپ کی بات مان لی, کوئی میری بات مان لی. تو یہ جو سیاسی طرز کے سوچنے والے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ تھے. لیکن اب یہ بے بس ہو گئے تھے, بے بس ہو گئے تھے کیونکہ قرآن کا مطالبہ واضح تھا کہ یا انکار کرو یا مانو. یہ کیا بات ہوئی درمیان میں کھڑے ہو کر, نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دن بدن ثابت ہو گئی, ان کے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے, کوئی بات ان کی اب چل نہیں سکتی تھی. انہوں نے باتیں بھی بگاڑ کر دیکھ لیں, جملے بھی بگاڑ کر دیکھ لیے, جھوٹ بول کر بھی دیکھ لیے, حق اور باطل کو گڑبڑ کر کے بھی دیکھ لیا, صبح ایمان لے آئے شام کو انکار کر دیا, مذاق اڑا دیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب ان کے بس میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی انگلیاں جمانے کے غصے میں. یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. تو دراصل یہ کفر کی طرف بڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ دہرا دوں کہ قریش کے اندر سے منافق پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ واضح رہنا چاہیے. قریش کی یہ عادت نہیں تھی جو اہل کتاب کی تھی, وہ سیدھے سیدھے یا مومن ہوئے یا کافر ہوئے. انہوں نے یہ درمیانی راستہ اختیار نہیں کیا, ان کے اندر سے سیاسی پروگرام دیے گئے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بادشاہ بن جائیں بس ٹھیک ہے, آپ جس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں, لیکن ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. یہ سیاسی ایک اقدام انہوں نے کرنے کی کوشش کی, بس اس کے بعد ختم. ایسا نہیں ہوا کہ وہ جھوٹے مسلمان بن کے مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے, جسوسیاں کرتے, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے, نہیں. قریش کی یہ خوبی تھی. تو لیکن ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ یہ سازشیں کر کے کچھ جاسوسی بھی کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا بھی دکھانے کی کوشش کرتے تھے, اسلام کو, مسلمانوں کو جذبات بھی انگیخت کرتے تھے, کبھی بھڑکا دیا, کبھی جنگ کرنے کی کوشش کی, کبھی کچھ. تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ کر کے اب تھک چکے ہیں. اور اس کی تھکاوٹ کی وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشوں کے خلاف اسلام مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ان کے خرابیاں, ان کے کرتوت نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ موتو بے غائزکم. تو اب یہ تمہارے سامنے جو کچھ غصہ ظاہر کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, دلوں کے اندر ان کی اور زیادہ غصہ ہے. اور جب وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن جب پیچھے جاتے ہیں تمہارے بعد تو اپنی غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. تو فرمایا کہ موتو بے غائزکم, تم اپنے غصے ہی کی وجہ سے وفات پا جاؤ, مر جاؤ. یہ ظاہر ہے کہ جملہ کافروں کے لیے ہے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سختی آپ جانتے ہی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا, حق کا انکار کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے محبت کو حاصل نہیں کر سکتا, اللہ کی شفقت اور رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ویسا ہی قانون ہے جیسے دنیا میں سارے قانون چلتے ہیں, کہ کسی بھی اچھی ریاست میں جو آدمی لوگوں کو قتل کرتا ہو, فساد کرتا ہو, اس کو نرمی نہیں ہوتی. جو حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوتی. تو یہ ساری دنیا کے قوانین کے اندر ہے, ایسے ہی خدا کے اندر ہے. خدا نے بھی ایک قانون بنا رکھا ہے, اس کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ کون آدمی حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور کون سرکشی پہ آ جاتا ہے. تو اب یہ پوری جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے کہ تم ان کو قریبی دوست نہ بناؤ, کیونکہ یہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں, تمہارے لیے فتنے پیدا کرتے رہتے ہیں, ان کے منہوں سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے, قدم قدم پہ آپ دیکھ رہے ہو, اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت سنگین ہے. اور ہم نے تمہیں بتا دیا, اب تمہیں عقل سے کام لینا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو تم تو ان سے محبت کرتے ہو مخلصانہ طریقے کی, لیکن یہ مخلص نہیں ہے تمہارے ساتھ محبت میں, اور تم سب کے سب اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو, یہ نہیں مانتے. اور تمہیں جو ان کا یہ جملہ آ کے ایمان لانے کا بولتے ہیں, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سامنے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن بعد میں غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا پڑ گیا تھا، ہمیں کیا بولنا پڑ گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس غصے میں تم مر جاؤ، یعنی اب یہ خدا کی طرف سے واضح طور پر غصے کا اظہار ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تو فرمایا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں نے جو بتائی ہیں یہ اس لیے کہ میں ان کے دلوں کے حالات کو جانتا ہوں۔ تو ان کے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میں جانتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ پیچھے جا کر کیا کرتے ہیں، تمہارے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن تمہارے بعد ان کو غصے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو سے بات کی۔ اب دوسرے پہلو سے، اوپر جو آپ کو یاد ہوگا ودو ما انتم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر وہ چیزیں آتی رہیں جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، اس کو ایک پہلو کو بیان کیا ہے۔ ان تم سس کم حسنا تو سو ہوں، اگر ان کو کوئی، اگر تمہیں کوئی اچھے حالات میسر آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تم سے دوستی کیسے کر سکتے، تم سے محبت کیسے رکھتے ہیں؟ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ دوست کو اچھے حالات ملیں تو دوست خوش ہو، یہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، یہ تو نہیں کرتے ہیں۔ جب تمہارے اوپر تنگ خوشی کا موقع آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وائن تو سب کم صحیح ہے تم یا فرحو بیا، اور جب تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو تم ان کو دوست سمجھتے ہو، یہ ہرگز دوست نہیں ہے۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خاص اس زمانے کا ساری تصویر ہے جو صحابہ کے بیچ میں ان لوگوں کی حالت تھی، یہ اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، آج کے لوگوں کے ساتھ یہ باتیں پوری نہیں اترتی ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی اہل کتاب، کسی ایک آدمی کا ایسا دوست ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو آپ کی تکلیف سے، ہو سکتا ہے، اس کی کوئی آج امکان ختم نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو لوگ تھے جو مخاطب چلے آ رہے ہیں سورہ البقرہ سے، ان کی صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی نیکی، اچھے حالات ملتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں برے حالات آتے ہیں تو یفرحو بہا، تو یہ اسے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لو اور چکنے رہو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ اس بات کا جواب ہے جو مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیوں نہ دوستی رکھی جائے، کیوں نہ ایسا کیا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم ثابت قدمی رکھو گے، وتتقو، اور چکنے رہو گے، ان سے بچے رہو گے، اعتراض کرو گے، ان سے بچنے کی کوشش کرو گے، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں تتقو کا ترجمہ اللہ سے ڈرو گے بھی کیا، وہ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کو اسی معنی میں لے رہا ہوں جو 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے کیونکہ وہ آیت بہت اہم ہے سورہ آل عمران کے، کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ ایک بڑا مضامین میں سے ایک بڑا مضمون ہے کہ تم ایک دوسرے کی دوستی نہ کرو کافروں کے ساتھ، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیت نمبر 28 کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تم ان سے پوری طرح احتراز کرو تب میرا ساتھ تمہیں حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ٹھیک یہی تَتَّقُوا یہاں پر آیا ہے کہ تم ان سے بچو گے پوری طرح، ان سے پوری طرح محتاط رہو گے۔ اگر تم نے دوستیاں کی تو باتیں لیک ہوں گی، تمہاری خبریں ان تک پہنچیں گی، پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے تم صبر سے، ثابت قدمی سے کام لو اور پوری طرح سے احتیاط کرو، ان کی دوستی سے بچ کے رہو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پھر ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ جو کچھ یہ کریں گے وہ ابھی بھی اللہ کی گرفت میں ہے، وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر تم نے یہ احتیاطیں کی، ثابت قدم رہے اپنے ایمان پر اور اپنے اچھے رویے پر، اور ان سے پرہیز کرتے رہے، ان سے بچتے رہے، ہوشیار رہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب جتنی چالیں ان کی انہوں نے چلنی ہیں اس کے پیچھے ایک ہی ان کے پاس ہتھیار ہے کہ یا تم ثابت قدمی چھوڑو گے یا تمہاری دوستی کی وجہ سے ان کو کچھ خفیہ اطلاعات ملیں گی, اس کے نتیجے میں یہ چالیں چلیں گی اور تمہیں نقصان ہوگا. تو اگر تم نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری مدد آئے گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے جو انہوں نے سوچ رکھنا جو سوچنا ہے, اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے فائدہ اٹھانے کی دو جگہ ہوں گی. اگر تم صبر سے کام نہیں لوگے, ثابت قدمی سے کام نہیں لوگے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے, اور اگر ان سے چکنے نہیں رہو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے دو تدبیریں بتائی ہیں کہ ان سے کیسے. اب یہ پیچھے اگر آپ چلے جائیں, تھوڑا سا پیچھے جانا زیادہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ کہا تھا کہ واتعصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا. اس سے پہلے کہا تھا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط المستقیم, جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس نے ہدایت پا لی. یہ جو اللہ تعالیٰ اکٹھ کرنا چاہ رہے تھے, اتحاد پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کے لیے بھی یہود کی طرف سے یہ سازشیں ہو سکتی ہیں. تو وَإِن تَصْبِرُوا میں یہ بات ہے کہ تم نے دین کے ساتھ چپکے رہنا ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں جانا, کوئی چھوڑنا نہیں ہے. تو اگر تم نے یہ کیا تو یہ تمہیں کھا جائیں گے, اور جیسے ہی مسلمان کمزور پڑے اپنی ثابت قدمی میں انہوں نے کھایا ہے. آپ اگر صرف ہمارے دین کے اندر یا ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں جو افکار کے فتنے پیدا ہوئے ہیں, افکار کے فتنے, اس کے پیچھے دیکھ لیجیے کون لوگ ہیں, آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ پیچھے یہ لوگ موجود رہے. تو اس لیے ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی, اخلاق کے اوپر ثابت قدمی, خدا کے دین کے ساتھ وہ اعتصام باللہ, اس کی ثابت قدمی, اور ان دشمنوں کے مقابلے میں ہوشیاری, یہ دونوں اختیار کرنی ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری امت, خیر وہ زمانہ تو صحابہ نے بڑی شان سے گزار دیا جس زمانے میں یہ آیتیں اتری ہیں, لیکن اب بھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل سیاست کا ماہر ہی کوئی نہیں, کوئی ماہر نہیں کہ قومیں کیسے سوچ رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں, کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, روس کیا سوچ رہا ہے, چائنا کیا سوچ رہا ہے. ہمیں بس اپنی پڑی ہوئی ہے قرض لے لیا ہے کہ معاف کرانا ہے کہ کیا کرنا. تو پوری امت میں آپ کو کوئی ایک ایسا گروپ انسانوں کا یا کسی ملک میں کوئی سیاستدانوں کا یا کسی ملک کے تجزیہ نگاروں میں آپ کو کوئی انٹرنیشنل سیاست کو سمجھنے والا نہیں ملے گا, اور اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو ویسے ہی مار دیا جاتا ہے. البتہ ایسے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جو کسی جتھے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, بڑے بڑے پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ جو نگیٹو قسم کے اقدامات ہیں کہ ایک جتھا بنا کر, ایک گروہ بنا کر کوئی دہشت گردی کر کے جو امریکہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جائے, یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں اس طرح کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ نوٹ کر رکھنا چاہیے, جو اس کے بھی دل میں اس طرح کا جذبہ پیدا ہو, خواہ اپنے گھر میں ہی پیدا ہو کہ میں نے اپنی ساس کو نیچا دکھانا ہے یا بہو کو نیچا دکھانا ہے, تو جو جھوٹی سازشیں کر کے اور فتنہ والے راستے اختیار کر کے کرے گا اس کو کامیابی نہیں ہوتی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو آدمی نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے, غلط راستے کی طرف جاتا ہے, اچھے مقاصد کے لیے بھی, مقاصد بڑے ہوں, راستہ ناجائز اختیار کرے, وہ اپنی منہ کی کھاتا ہے, اس کو کچھ نہیں ملتا, ہمیشہ یاد رکھیے. اور وہ لوگ جو خواہ دنیا ان کو پرواہ کرے نہ کرے, مانے نہ مانے, وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں, صحیح رخ پر کام کرتے ہیں, تو ان کے کام میں جان رہتی ہے اور وہ دنیا کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا, اور اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو شہرت, دولت, یہ اس کے پیچھے جو بھاگتے ہیں وہ دنیا میں اچھے کام نہیں کر سکتے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کوئی بھی کام, سائنس بھی کرنی ہو آپ نے تو اس میں بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, راحت چھوڑنی پڑتی ہے, آرام چھوڑنا پڑتا ہے, پیسے کو قربان کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ سائنس کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. تو جو بھی بڑے مقاصد ہیں وہ یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے, شہرت میں پھنس گئے, دولت میں پھنس گئے, یا کسی ایسے امبیشن میں پھنس گئے جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں آدمی, تو یہ اس میں سے نکل جانا چاہیے. آدمی کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، اس طرح کی باتوں سے اس کا وقار ختم ہوتا ہے. اور دین کی خدمت والوں کو تو لازمی طور پر ان چیزوں سے بلند ہونا چاہیے، ان کو اتنا ہمبل، اتنا عاجز ہونا چاہیے کہ ہر کوئی آدمی ان کو روک کر سوال پوچھ سکتا، ہر کوئی آدمی ان کے مقابلے میں آ کر اپنی بات کر سکتا ہو، وہ سنتے ہوں دوسروں کو، جواب دینے سے پہلے دوسروں کی سنتے ہوں، یہ لازم سی بات ہے. تو یہ جو دائی ہے، دائی کا مقام، معلم کا کام ذرا اور بھی نازک ہے، کیونکہ اس کو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے بندے آ گئے ہیں، اور جب اللہ کے بندے سامنے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ معلم کے مقابلے میں وہ اللہ کو کتنے پسند ہوں، اور وہ اپنے آپ کے تکبر میں پڑا ہو کہ میں بڑا مقبول ہوں، یا یہ ہے یا وہ ہے، یا مجھے بڑا آتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی احتیاط کریں. تو تصبرو جو ہے یہ بنیادی وصف تھا جس کو جب ہم نے چھوڑا تو اہل کتاب کیا بازنطینی اور ایرانی جو قدیم تھے، جن شکست خوردہ تھے، انہوں نے ہماری صفوں میں ایسے زہر پھونک دیے کہ بس ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو وتتقوا، یہ میں نے بتا دیا کہ یہاں تقوے کے معنی میں نہیں بلکہ پوری طرح سے بچنے کے معنی میں، پوری احتیاط کرنے کے معنی میں. اس سے میں یہ بات نکال رہا تھا کہ ہمیں، ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے امت مسلمہ کے پاس کہ جو بین الاقوامی سیاست کا شعور رکھتے ہوں، اور ہر ملک کو یا ہر قوم کو بتا سکیں کہ یہاں بچنا ہے، اس میں شامل نہیں ہونا، یہ معاہدہ نہیں کرنا، اس میں پیچھے یہ سازش ہے، یہ تتقو والا کام کرنے والے لوگ ہونے چاہئیں. تو تب جا کر ان کی سازشیں کام نہیں کرتی. ہماری سازشیں امریکہ کو کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ اگر فرض کر لیجئے کہ اسامہ بن لادن کی ساری کہانی درست ہے، جو کچھ ہمارے سامنے وہی ہوا تھا، تو امریکہ کو کیا ہوا؟ اس کے دو ٹوین ٹاورز گرنے کے سوا کچھ نہیں ہوا، کوئی 400-500 لوگوں کے وفات کے علاوہ کچھ بتا دیجیے، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نیگیٹو اقدام تھا. آپ کو اپنا کام کرنا تھا، آپ نے خود امریکہ سے اونچا جانا تھا، پھر امریکہ نہیں گرا سکتا. تو یہ ہمارے ہاں سوچ ہی یہی ڈیولپ ہوئی بدقسمتی سے اس پورے ایریا میں، کہ ہم نے جس سے ہمیں حسد محسوس ہو رہا ہے اس کی ہم نے لیگ پولنگ کرنی ہے. اپنے اوپر توجہ نہیں دینی کہ میں ترقی کے میرے پاس کون سے راستے ہیں، اس کو توجہ نہیں دینی، بالکل نہیں دیتے. اس کو گرانا ہے جو ہمیں برا لگ گیا، اس کو گرانا ہے جس سے ہمیں حسد ہو رہا ہے، اس کو گرانا ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے میدان میں ترقی کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں، یہ کر گیا، اللہ نے اس کو دے دیا، خواہ وہ جھوٹ بول کر فراڈ کر کے کامیاب ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے اپنا کام کرنا ہے. یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے. دنیا میں پازیٹیو کام کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، خواہ دنیا میں کامیاب نہ ہو، آخرت میں تو ہو ہی جائیں گے، یہ واضح رہنا چاہیے. تو جن قوموں نے بھی ریئیکشن کی، رد عمل کی نفسیات میں زندگی گزاری ہے، وہ قومیں برباد ہوئی ہیں. آپ نے آپ کو دیکھ لیجیے، پاکستانیوں کو، ہم انڈیا کے مقابلے میں اور دوسری طاقتوں کے مقابلے میں رد عمل کی نفسیات میں جیتے ہیں، کوئی پلے کا ہمارے نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی کام ہمارے پاس نہیں ہے. ابتدائی کوئی 10-15-20 سال ہم نے ریئیکشن سے باہر نکل کر کام کیا تھا، اس کی یادیں آپ پڑھ لیجیے اخباروں میں، تجزیہ نگاروں کے ہاں دیکھ لیجیے کہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ، اس میں کچھ دوسرے اقدامات بھی تھے، جیسے نیشنلائز کرنا انڈسٹری کو، یہ لے ڈوبا ہمارے ملک کو، کیونکہ آپ یا کمیونزم پورا لے کے آتے ہیں، تڑکا لگانے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے تڑکا لگایا تو دال کا ذائقہ آپ نے خراب کر دیا، بس اور کچھ نہیں ہوا. تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو اگر تم ثابت قدمی سے کام لوگے اور ان سے پوری طرح بچ بچا کر رہو گے تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ آیت جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ضابطہ ہے. اس کے اندر جو بھی دوسری قوموں سے بچنا چاہتا ہے وہ بس یہ دو ضابطے ہیں کہ اپنے آپ کو اخلاق کے اوپر قائم رکھ لے پوری ثابت قدمی کے ساتھ، خود کوئی نگیٹو کام نہیں کرنا، اور دشمنوں کے سے پوری طرح سے چکنا ہو جائے. دو نکاتی نسخہ ہے. اور ساری دنیا جو جاسوسی کا نظام بناتی ہے وہ اس لیے دوسرے مقصد کے لیے بناتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم میں سے جو لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ دشمنی پال لی تو یہ تمہارے کاروبار بند کر دیں گے, ایک ایسے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ہمیں راستے روکیں گے, ان کے ساتھ کاروبار ہو رہے ہیں, ہماری سبزی بکتی ہے, ہماری دالیں بکتی ہیں, تو یہ تو لینے سے چھوڑ دیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کریں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کو محیط رکھتا ہے, اس سب کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ تجویز فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دو تین مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے کتنی سازشیں کی دو تین مقامات پہ, تو کیا کوئی فائدہ ہوا ان کو, تمہیں نقصان پہنچا سکے. تو اب پہلی مثال دیکھیے, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان کو بتاؤ, وہ صبح جب تم اپنے گھر والوں سے نکلے تھے اور احد کے میدان کی بات ہو رہی ہے, تو تم مومنین کو بتا رہے تھے کہ تم نے قتال کے لیے کون کون سی پوزیشن سنبھالنی ہے, فوج کا ایک دستہ یہاں ہوگا, فلانا یہ ہوگا, تیر انداز یہ ہوں گے, یہ سب کچھ بتا رہے تھے آپ, تو اس کی طرف اشارہ. اور فرمایا کہ جب تم یہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا تھا, جانتا بھی تھا کہ بالکل صحیح طریقے سے کام ہو رہا. تو پھر کیا ہوا, اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا, تو تمہارے اندر سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا فیصلہ کر لیا. یہ حضرت اوس اور حضرت دونوں کے اندر سے چھوٹے دو قبیلے تھے, انہوں نے عبداللہ بن ابی کی بات میں آ کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا, لیکن پھر رک گئے. عبداللہ بن ابی تو چلا گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر, لیکن یہ دونوں گروپ رک گئے. اور اب جملہ دیکھیے کیا فرمایا, واللہ ولیہما, وہ دونوں بزدلی پہ اتر آئے تھے لیکن حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا, تو وہ ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی, لیکن وہ بیچارے گھبرا بیٹھے تھے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, جبکہ ایک طرف یہ تھا کہ اللہ ان کا ولی تھا اور دوسری طرف یہ کہ مومن تو اللہ ہی کو دوست سمجھ کے اس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بزدلی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اب یہ ایک سازش تھی جو ان لوگوں نے کی تھی کہ عبداللہ بن ابی انہیں کا آدمی تھا, اس نے جو واقعہ ہے مختصر سا بتا دیتا ہوں, سیرت پڑھنے والے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ احد کے میدان پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ میدان جنگ میں جا کر لڑیں کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کریں. تو سارے مسلمان ساتھیوں نے جو اکثریت میں تھے انہوں نے کہا کہ میدان میں جا کے لڑتے ہیں, اور عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں, شہر میں رہ کر دفاع کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی اپنی یہی تھی اور اکثریت کی رائے بھی یہی تھی کہ باہر جا کر لڑیں گے, تو آپ چل پڑے احد کی طرف. لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری بات ہی نہیں مانے گی, ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا, جیسے بہانہ بنایا جاتا ہے. اس بہانے سے اس نے اپنے ساتھی واپس لے لیے. اب جب ہزار لوگ ہیں اور سامنے سے دو ڈھائی ہزار لوگ ہیں, تو 3,000 تھے غالباً, اب وہ اس میں سے 1,000 میں سے 300 لوگ چلے جائیں تو باقی کیا رہ جائے گا. ان دو گروپوں کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا, انہوں نے بھی سوچا کہ چلتے ہیں, لیکن پھر اللہ کی طرف سے کچھ دل میں نرمی آئی تو رک گئے. تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سازش تھی اس میں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں کر سکے. تم اگر توقع کرتے اور یہ دو جو گروپ تھے یہ بھی بزدلی نہ دکھاتے تو بات کہاں سے. اور پھر جو اشارہ کیا ہے, تبوی المومنین مقاعد للقتال, اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آپ نے صحیح پوزیشن لگائی تھی, واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ اس وقت سن بھی رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. تو اس کے بعد اگلی بات فرمائی, ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, نصر بدر کے مقام پر بھی اللہ تمہاری مدد کر چکے تھے اور اس وقت تو تم بہت ہی تھوڑے تھے, بہت ہی تھوڑے تھے. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تو اس لیے اللہ سے ڈرا کرو, ان لوگوں سے نہ ڈرا کرو, اور یہ کام چھوڑ دو جو تم یہ کر رہے ہو کہ یہود کے ساتھ دوستی ختم ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ نقصانات ہو جائیں گے، اس میں سے نکلو اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہو. اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ احد میں جو نقصان ہوا ہے وہ تھوڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں اس اصول پہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا کر لیا تھا انہوں نے، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہی چاہیں گے، تو نقصان انہوں نے چاہا لیکن ان کی چال کتنا نقصان پہنچا سکی. یہ دونوں گروہ واپس آ گئے، موجود رہے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اور یہ جو ہمارے مورخین نے اس کو کر دیا کہ شکست ہو گئی، وہ ابو سفیان کی وجہ سے غالباً، کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ جیتے ہیں ایک دفعہ ہم جیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. بہرحال تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. اگلی مثال دیکھیے، اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا جب آپ فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ مومنین کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تمہارے رب مدد کرے 3,000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتریں، منزلین، جن کو نازل کیا جائے. اب ہوا یہ تھا کہ اس موقع پر جب یہ دونوں گروہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے تھے، عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے گیا مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب 3,000 فرشتے اتار دے، تم 300 کے پیچھے لگے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب 3 کا عدد بھی یاد رکھنا ہے، مقام بھی یاد رکھنا ہے. تو صحابہ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے آپ نے ایک بات فرمائی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو پچھلی آیت میں تھا کہ ان وائن تصبرو و تتقو لا یضرکم شیئا، آیت نمبر 120، اس کو دوبارہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے، بلا کیوں نہیں، 3,000 فرشتے کیوں نہیں آئیں گے، ان تصبرو و تتقو، اگر تم نے ثابت قدمی سے کام لیا اور ان شیاطین سے بچ کے رہے، وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر یہ تمہارے اوپر اچانک بھی حملہ کر دیں، یعنی احد میں تو تم جس طرح جا رہے تھے اچانک بھی حملہ کر دیں، یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو بات کیا چلی، آپ نے یہ بات فرمایا. اس میں میں ایک آتا ہوں اس کی طرف، پہلے پوری بات کو سمجھ لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خیال نہ کرو کہ اوپر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری بات سے واقف ہیں، تو تمہیں یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ اپنی جو مدد ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر میں مدد کی تھی اور احد کے میدان میں مدد کی، جب یہ ساری سازش ہو رہی تھی، دو گروہ گھبرا گئے تھے عبداللہ بن ابی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمہارے ان کے دل جمی پیدا کی اور یہ رک گئے. اور آگے اس کو بڑھایا ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ 3,000 فرشتے اتریں گے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے، تو فرمایا کہ کیوں نہیں، 3,000 تو کچھ بھی نہیں ہے اگر تم یہ تینوں شرطیں پوری کر دو گے، دو پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان تصبرو و تتقو، اور پھر یہ بھی ہو جائے کہ اچانک حملہ ہو، پتہ نہیں چلا، یعنی احد میں تو پتہ چل گیا تھا کہ حملہ ہو رہا ہے، اچانک آ جائے تو اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتوں سے مدد کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، کن کے ساتھ، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس وعدے کی بنیاد پر میں اور آپ میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے، یہ واضح رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وعدہ اس صورتحال میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 کا وعدہ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ شرطیں پوری کرو گے تو 5,000 بھی آ سکتے ہیں، اور اس صورت میں جب اچانک حملہ ہوا ہے. اب یہاں پر من الملائکۃ منزلین اور من الملائکۃ مسبمین دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دلچسپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی تھی کہ آسمان سے اترائیں گے، اتار دیے جائیں گے تمہاری مدد کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اتار دی جائیں گے، وہ تو آئیں گے ہی، کہا ہے کہ مسبمین ہوں گے. مصومین کا مطلب ہے کہ ہر ہر فرشتے کو بتا دیا جائے گا تم نے کس کو مارنا ہے. آج کل ایک اچھی اصطلاح چلی گائیڈڈ میزائلس کے نام سے, گائیڈڈ میزائل, کہ میزائل گائیڈڈ ہوتا ہے کہ کس ہدف پہ جا کے لگنا ہے تم نے. تو یہ فرشتے بھی گائیڈڈ تھے کہ کس کس کو کس نے مارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے پتھروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا قوم لوط کے لیے کہ وہ پتھر مصومہ تھے, یعنی ہر پتھر کو پتا تھا کس کے سر پہ جا کے لگنا ہے, کس کی جان لینی ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ تمہیں یہ کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہاں یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ بیان کرے کوئی چھوٹی موٹی اذیت تو آ جائے گی, کوئی دو چار لوگ شہید بھی ہو جائیں گے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جنگ ہار گئے اور مسلمان بالکل ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا, یہ بالکل نہیں ہوگا. چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہیں گے, وہ خدا کے اس کائنات کے اندر یہ نظام جو غیب کا پردہ قائم رکھا گیا اس کے لیے ضروری ہے. تو اب یہاں وقت ہو گیا ہے, اگلی آیت انشاءاللہ دیکھ لیں گے, وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے, لیکن وقت ہو گیا تو